قرآن پاک میں سورہ مریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اظہار نبوت کیا. سورہ شورا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے کہ تم اس سے پہلے کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ پر بدری ہے. تو اس کی وضاحت کرنا,
ان آیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی من کل الوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برتری ثابت نہیں ہوتی. یہ خامخائی ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے. ایتوں سے یہ بات نہیں نکلتی. ایت سے تو اتنی بات نکلتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو نبوت بچپن میں مل گئی. ایت سے تو یہ بات نکلتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں نبوت اور رسالت نہیں ملی, بعد میں ملی. تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب ایسے من کل الوجوہ برتری یہ تو نہیں نکلتی. جی دوسرا سوال,
موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں بتائیں, وہ کیسے آئی اور کس جگہ پر آئی؟
کیسے کا کیا مطلب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو پہلے کیسے کی وضاحت کر دی جائے, پھر انشاءاللہ العزیز وہ کیسے بھی بتا دیا جائے گا. تو باقی کس علاقے میں, وہ شام کا علاقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی کے پاس شام کے علاقہ میں ارض مقدسہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر قصیب احمر کے پاس ہے. باقی دیکھی ہم نے نہیں, تو پورا حدود اربعہ نہیں بیان کر سکتے. جی
رمضان مبارک جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, تو اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو تو کیا وہ اللہ کی جنت میں ہی داخل ہوگا؟
دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک آتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر ان سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ رمضان المبارک گزر جائے. اتنی بات ہے. اب داخلے کی بات وہ تو اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. اب کئی گھر دروازہ ان کا کھلا ہوتا ہے تو سارے لوگ پھر اس میں داخل ہو جاتے ہیں. سوچو, صرف اتنی بات ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی
امام جنازہ میں یہ عام مشہور ہے کہ جب امام کا جنازہ بنانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاک بناؤ, ایک تین یا پانچ, کیا یہ بات درست ہے؟
نماز جنازہ کی صفوں کے تاک ہونے کا مسئلہ کسی حدیث میں نہیں آیا, کسی قرآن مجید میں بھی نہیں آیا, کتاب و سنت میں یہ بات نہیں. صفیں تاک ہو جائیں ٹھیک ہے, صفیں جفت ہو جائیں ٹھیک ہے. ہاں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جنازہ پڑھنے والے تھوڑے ہوں تو پھر ان کی تین صفیں بنا لیا کرتے تھے. نمازی تھوڑے ہوں تو پھر ان کی تین صفیں بنا لیا کرتے تھے, یہ ہے. باقی جنازہ وہ صفیں بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی تاک کرو, یہ کوئی مسئلہ نہیں. نہ قرآن مجید میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حدیث میں ہے.
حالانکہ روزہ میں کچھ کچرے نکلتے ہیں پیشاب والی جگہ, کیا اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
پورا پیشاب آدمی کا نکل جائے بلکہ پخانہ بھی نکل جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو جی ہنس رہے ہیں یار, سمجھ نہیں آ رہی. جی
کیا مکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن بھی مکمل ہوا تھا جیسے پہلے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہو چکی تھی.
کیا دوسری قرار دینے کے بغیر تین ماہ کے اندر بغیر
نکاح کے رجوع
کیا جا سکتا ہے؟
پہلی طلاق ہو دوسری طلاق ہو, یہ دونوں طلاقیں رجی ہیں. پہلی طلاق بھی رجی ہے, دوسری طلاق بھی رجی ہے. دونوں کے بعد یہ اصول اور قانون ہے, وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. میاں صاحب خامد جی اگر اپنی بیوی سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو عدت کے اندر اندر صلح رجوع بلا نکاح کر سکتے ہیں. اگر پہلی طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے، عدت کے اندر اندر میاں بیوی صلح رجوع بلا نکاح نہیں کر سکے، تو عدت کے بعد اسی بیوی کے ساتھ میاں صاحب نیا نکاح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. حدیث میں ذکر ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دوسری کتابوں میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ کو ان کے بہڈوئی نے طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی. عدت ختم ہو گئی تو ماقل بن یسار کا پروگرام بنا کہ ہمشیرہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیتے ہیں، ادھر تو وہ بیٹھی رہتی ہیں عورتیں بلکہ والدین بھی بٹھائے رکھتے ہیں، یہ کوئی اسلام نہیں. تو ان کا ارادہ بنا کہ ان کا نکاح کہیں کر دیتے ہیں. اب منگنی والے آنے شروع ہو گئے کہ مجھے بھی ضرورت ہے، کوئی کہ مجھے بھی ضرورت ہے. وہی پہلا خامد وہ بینوئی وہ بھی منگنی کرنے والوں میں آ گیا. ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو گئے کہ پہلے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تھا، تجھے عزت دے دی تو نے طلاق دے دی، اب پھر نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہیں، تیرے ساتھ تو میں نے اس ہمشیرہ کا نکاح کرنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایت اتار دی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہ عورتوں کو طلاق دے دو، عدت ان کی ختم ہو جائے تو پھر خامد ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بیوی بھی اس کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو ان کو نکاح سے منع نہ کرو. تو پہلی اور دوسری دونوں طلاقوں کے بعد یہ اصول ہے، کیونکہ یہ دونوں طلاقیں رجی ہیں، عدت کے اندر اندر صلح رجوع بلا نکاح ہو سکتا ہے، عدت گزر جائے تو اسی بیوی کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے.
پہلی وقت گزرنے کے بعد ایک آدمی دیدار ہوتا ہے تو وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ اگر وہ اٹھارہ روزہ رکھتا ہے تو بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اس حالت میں اپنے روزے کو موقع کر سکتا ہے؟
فجر طلوع ہو گئی ہے، فجر طلوع ہو گئی ہے، بعد میں کسی آدمی کو جاگ آئی وہ اٹھا ہے تو آٹھ پہرا روزہ رکھے. اب وہ آٹھ پہرا روزہ نہیں رکھ سکتا تو پہلے اٹھ کراؤ، یہ تو آسان بات ہے. جی
فرض نماز کے بعد وہ اذکار پڑھتے ہیں، کیا وہ اذکار پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر
جائے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار تو ثابت ہے، نماز کے بعد اذکار ثابت ہیں. اب پھونک مارنا، ہاتھ پھیرنا بدن پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. ہاں رات کو سوتے وقت تین کل آخری معوذات وہ پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک لگا کر جسم بدن پر پھیرنا، یہ ثابت ہے. دار قطنی میں ذکر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی، مگر سند اس کی کمزور ہے، اس لیے یہ ہمیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟
علم نہیں.
کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟
اصل میں اس سوال کی بنیاد ہے کہ سائل نے تقدیر کو تو تقدیر سمجھ لیا تو دعا کو تقدیر سے نکال دیا، تو یہ سوال بنا لیا، دعا بھی تقدیر میں شامل ہے. سوال ختم. جی
روح کیا ہے؟
روح قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، جس طرح یہ سائل صاحب نے بھی سوال کر لیا ہے، یہ سوال پہلے ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا قل الروح من امر ربی، روح یہ امر ربی ہے. دعویٰ بہت ڈاکٹر بھی کئی کرتے ہیں، علماء بھی کئی کرتے ہیں کہ ہمیں روح کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے. ایک صاحب ہیں انہوں نے روح کی حقیقت پر تقریباً دو صفحے لکھے ہیں، وہ پڑھے آدمی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پتہ ان کو بھی نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل روح ہو میں نام ربی، روح امر ربی.
ایک وتر پڑھنا کیسے حدیث کا ثابت ہے؟
ایک وتر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے. بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت 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 پڑھی. کتنی بن گئی جی؟ بارہ. دو دو کر کے چھ دفعہ بارہ رکعتیں بن گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا، تو رکعتوں کا ذکر کیا عبداللہ بن عباس نے 13. اب ایک اکیلا پڑھا نا پھر آپ نے. ذرا غور فرماؤ کہ دو رکعتیں پڑھی، دو رکعتیں پڑھی، دو رکعتیں پڑھی، 12. تو پھر ایک رکعت پڑھی، 13 ہو گئی. عبداللہ بن عباس فرمایا 13 رکعتیں، اس رات 13 رکعتیں آپ نے پڑھی. پھر صحیح مسلم میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر تک، فجر طلوع ہونے تک 11 رکعتیں نماز پڑھتے. یسلم من کل رکعت، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے. اب 11 رکعتیں پڑھو، ہر دو پر سلام پھیرتے جاؤ، آخر میں ایک رہ جائے گی نا. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، دو رکھتیں پڑھ کر سلام، دو رکھتیں پڑھ کر سلام پھیرتے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، صبح کا خطرہ لاحق ہو جائے کہ فجر ہونے والی ہے تو وقت تو ختم ہو جائے گا صلاۃ اللیل قیام اللیل کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو ایک وتر پڑھ لو، ایک رکعت پڑھ لو، اس کے ساتھ اپنی نماز کو وتر بڑھا لو. جتنی نماز آپ نے پہلے پڑھی ہے دو دو کر کے، وہ سب وتر بن جائے گی، طاق بن جائے گی. پہلے 8 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، پھر ایک پڑھتا ہے 9 ہو گئی، وتر ہو گیا. پہلے 10 پڑھی ہیں، پھر ایک پڑھتا ہے تو 11 ہو گئی، پھر بھی وتر ہو گیا. پہلے 12 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں، اب ایک پڑھتا ہے 13 ہو گئی، پھر بھی وتر ہو گیا. تو وتر کا معنی ہوتا ہے طاق، جفت کے مقابلہ میں. تو وہ 13 بھی وتر ہیں، 11 بھی وتر ہیں، 9 بھی وتر ہیں، 7 بھی وتر ہیں، 5 بھی وتر ہیں، 3 بھی وتر ہیں، 1 بھی وتر ہیں. تو ایک وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا، ایک رکعت. کسی نے جا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا کہ معاویہ نے ایک ہی رکعت پڑھ لی ہے، ایک ہی وتر پڑھ لیا ہے، شکایت لگائی نا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، کون کو کچھ نہ کہو، فقیہ ہیں، دین کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک رکعت بھی وتر ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قولن بھی ثابت ہے اور عملن بھی ثابت ہے. اب کسی شخص نے تسلیم نہ کرنا ہو تو وہ آیتیں بھی ان کے سامنے پڑھتے جاؤ، وہ تسلیم نہیں کرتے. جی کڈوتے وتر میں ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کڈوتے وتر میں ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز مسجد میں ادا کرنا با عذر یا بے عذر ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جمعہ کی اذان ایک ہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جمعہ کی اذان ایک ہی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ دوسری اذان شروع کی ہے. تو باقی خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو، تو خلفائے راشدین تو ایک اذان کی طرف بھی ہے. ابو بکر صدیق خلفائے راشدین میں شامل ہیں یا نہیں؟ عمر بن خطاب وہ خلفائے راشدین میں شامل نہیں، تو وہ بھی تو ایک ہی اذان کہلوا رہے ہیں. ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ایک ہی اذان کہلوا رہے ہیں. پھر خلفائے راشدین کا جتنا بھی ہے سارا نزلہ وہ اس اذان پر ہی گھیرتے ہیں. عثمان بن عفان خلفائے راشدین میں شامل ہیں، تو اور بھی ان کے احکام اور اعمال ہیں، وہ کس نے تسلیم کرنے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں ہے، حج کے دنوں میں عمرہ کرنے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کر دیتے، تو اب حج کے دنوں میں پھر عمرہ کرنا بھی چھوڑ دیں. جتنے حاجی پاکستان سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، پہلے عمرہ کرتے ہیں یا بعد میں عمرہ کر کے آئیں گے؟ کوئی حاجی بھی پاکستانی عمرہ کیے بغیر واپس نہیں آتا، تو اب وہ خلفائے راشدین کدھر گئے؟ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہ کرو. اب ادھر خلفائے راشدین یاد نہیں، تو ادھر اذان کے مسئلے میں وہ یاد آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فراموش ہی کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے یا خلفائے راشدین؟ پھر دیکھو خلفاء کے ساتھ آپ نے قید لگائی ہے شرط راشدین مہدیین. اب رشد و ہدایت کیسی چیز میں ہے؟ کتاب و سنت میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو سوچو غور کرو، یہ راشدین مہدیین یہ دو لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بولے ہیں، ان پہ آدمی غور کر لے تو یہ سوال کافور ہو جائے گا، فوراً دور ہو جائے گا. جی
کیا
ثابت نہیں قنوت وتر میں نس تک فیرو کا وانا توب و الیک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ثابت نہیں؟
کیا جنت میں بھی رات خبر جنت میں ہے؟
پتہ نہیں، علم نہیں. یہ تیسری طلاق جو رجی گئی، تیسری طلاق کے بعد یہ حکم لاگو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق خامد نے دے دی اور وقفے کے بعد وہ طلاقیں دیتا رہا ہے، تیسری پھر دے دی، تو فرمایا اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، نہ عدت سے پہلے نہ عدت کے بعد، نہ رجوع بلا نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع با نکاح ہو سکتا ہے. ہاں حتی تن کہا زوجن غیرہ، وہ عورت کسی اور خامن سے نکاح کرے، صحیح نکاح جس کو کہتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کسی وقت وہ دوسرا خاوند طلاق دے دے اپنی مرضی سے بلا جبر و اکراہ، تو پھر یہ عدت گزار کر پہلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے. حلالے کا تصور اس آیت میں نہیں ہے، حلالہ کرنے والے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس پہ کوئی عمل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت بھیجیں گے. مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اب کوئی نماز قائم کرتا ہے زکات ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں گے اس پر. تو اگر حلالے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعنت کیوں بھیجی؟ سوچو غور کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے تو ثابت ہوا کہ آیت کے اندر حلالہ کوئی نہیں، حلالہ صرف وہ سمجھنے والا جو ہے اس کے دماغ میں. تو اپنے دماغ کو قرآن بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی علم کی خدمت ہے؟ دین کی خدمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.
کیا نماز کی ہر ایک رکعت شروع کرنے سے پہلے
قرآن مجید میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس آیت کے عموم کا تقاضا ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے شروع میں اعوذ باللہ پڑھے, تو ہر رکعت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اس عموم کے پیش نظر پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. تو اگر پہلی دفعہ اعوذ باللہ اس نے پڑھ لیا ہے, آگے دوسری رکعت تیسری آگے رکعتوں میں نہیں پڑھتا, نماز اس کی ہو جائے. تو اگر پڑھنا چاہے تو اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی, اور ایک دن میں ہی ہو جائے گی. جمعہ کا دن آپ نے فرمایا ہے نا, تو ہفتہ اور جمعہ رات وہ جمعہ تو نہیں ہے, تو جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. باقی وہ جمعہ کون سا ہے, کس مہینے کا جمعہ ہے, کس سن کا جمعہ ہے, یہ علم نہیں.
اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بزرگ رہتے ہیں, یا ان کو گھر سے نکال دینا چاہیے, اگر نکال ہے تو اس کے نکال کا طریقہ بتائیں.
تقریباً تمام گھروں میں کوئی نہ کوئی بزرگ تو ہے ہی. گھر کے اندر جو بزرگ آدمی بڑے ہوتے ہیں وہ بزرگ ہی ہوتے ہیں, تو کیوں ان کو نکالنا ہے؟ گھر کے اندر ہی ان کو رہنے دیں, ان کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تو بزرگوں کا اکرام اور ان کا احترام یہ کرنا چاہیے. ان کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی رہ گئے جن, تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں, وہ اپنی مرضی سے نکلیں گے. آپ نکالیں بھی تو نہ نکلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من الجنات والناس, تو یہ صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں, سوتے وقت بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا.
ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے, پھر اگر یہ موت آنی ہے تو خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس کا بھی وقت آیا ہوا تھا, اس کا کیا جرم
ہے؟ یہ خودکشی پہ ٹھہر گئے ہیں. اگر وقت مقرر سے یہ نکالنا ہے خودکشی کا جواز, خودکشی کا جواز, تو پھر دوسرے کو قتل کرنے کی بھی اجازت دیں, وقت تو مقرر ہی ہے. تو جس طرح دوسرے کو قتل کرنا یہ ناجائز ہے, خودکشی بھی ناجائز ہے. وقت مقرر ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
کیا
گڑیا تو طالبین میں لکھا ہے رفع دین, رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, دو رکعتوں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے.
اگر نماز پر فجر کھڑی ہو گئی ہے تو بعد میں آنے والے کو پہلے سنتیں ادا کرنی چاہیے, یا
نماز فجر ہو یا فجر کے علاوہ دوسری کوئی نماز ہو, جب اقامت ہو جائے تو سنتے چھوڑ کر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. نئے سرے سے بھی وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا, وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے, بعد میں وہ سنتے پڑھ لے. جیسا زور کی چار سنتے پہلے وہ رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں, فجر کی دو سنتے اگر پہلے رہ گئی ہیں, جماعت کھڑی ہے ساتھ مل جائے, بعد میں پڑھ لے. تو فجر کی نماز میں سنتوں کا وقت اتنا ہی ہے جتنا فرضوں کا ہے, سورج طلوع ہونے تک فرضوں کا وقت بھی ہے اور سنتوں کا وقت بھی ہے. تو اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ سنتیں پڑھ لے گا فرضوں سے پہلے یا بعد, تو وقت کے اندر اس نے پڑھی, وہ سنتیں ادا بن جائیں گی. اگر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا تو وہ قضا. اب ادا کی ہمت طاقت آدمی میں ہے, کر سکتا ہے, جان بوجھ کر ادا نہ کرنا, قضا کی طرف جانا, کوئی عدل و انصاف بھی آخر شے ہے, دماغ سے بھی آدمی کام لے.
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضور پاک ہیں, تو انہوں نے اخبار سے سر مبارک پھیلایا اور میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر چل رہے ہیں اور اوپر پیچھے کافی لوگ تعداد میں چل رہے ہیں, جس حضور پاک پڑھ رہے ہیں, اور
صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری صورت اور شکل نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فرما دیا کہ شیطان میری شکل اور صورت اختیار نہیں کر سکتا. اب کسی دوسرے کی شکل صورت اختیار کرے تو جھوٹ بولے کہ میں نبی علیہ السلام ہوں، یہ تو شیطان کام کر سکتا ہے، یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور تو اس کی صفت ہے دھوکہ دینا، یہ کام نہیں اس نے کرنا تو اور کیا کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا دیکھتا ہے خواب کے اندر تو یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کہ شیطان کسی اور کی شکل بنے، جھوٹ بولے کہ میں وہی ہوں، تو پھر کیا کر سکتا ہے آدمی، دھوکہ دینا تو اس کا کام ہے، اس لیے یقین نہیں ہو سکتا. باقی رہ گیا کہ کتابوں کے اندر حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے، آپ کی صفات بیان ہوئی ہے کہ ناک اس قسم کا تھا، آنکھیں اس قسم کی تھیں، کندھے اس قسم کے تھے، انگلیاں اس قسم کی تھیں، تو پورا حلیہ حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے. وہ کوئی پڑھے تو پھر اس کو تو پتہ چل جائے گا. تو یہ اصول اور قاعدہ یاد رکھ لو، کتابوں کے اندر جو حلیہ لکھا ہوا ہوتا ہے کسی کا، وہ جزی صورت اس کی سامنے نہیں لاتا، وہ تو کلی شکل ایک سامنے. اس قسم کے ناک کئیوں کے ہو سکتے ہیں، اس قسم کے کندھے کئی آدمی کے ہو سکتے ہیں. تو حلیہ لکھا ہوا ہو یا کسی سے آدمی سن لے تو اس سے پورا آدمی کا نقشہ وہ سامنے نہیں آتا ذہن میں، کیونکہ وہ تو شخص معین ہے، جزی حقیقی ہے. تو جو بیان میں چیز آتی ہے یا لکھنے میں آتی ہے وہ جزی حقیقی نہیں، شخص معین نہیں بن سکتا، وہ تو کئی چیزوں پر صادق آ جائے گا. دیکھو پھر ہر وقت آدمی ایک آدمی کو دیکھتا ہے، جانتا پہچانتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اپنے محلے کا رہنے والا، بسا اوقات ہمسایا ہوتا ہے. جب کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے تو وہ ہمسایا جس کو ہر روز ملتا ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی شکل والا کو آدمی سامنے آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ وہی ہمارا ہمسایا آ گیا. آگے بڑھتا ہے السلام علیکم، جب باتیں کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اور ہے کوئی، تو دیکھا ہوا آدمی تو وہاں شبہ پڑ جاتا ہے اس آدمی کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہی نہیں، کتابوں میں حلیہ پڑھ لیا یا کسی سے سن لیا، تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت وہ متعین نہیں ہوتی. اس لیے صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو. میرا اپنا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ چوک نئی میں جمعے کے بعد فارغ ہو کر میں بیٹھا ہوا تھا تو اگلی صف کی ایک جانب میں ایک شخص بیٹھا ہوا، ابو احمد ایک عربی تھا، اس سے ملاقات تھی میری، شکل اس کی اس کے ساتھ ملتی جلتی تھی. میں نے سمجھا کہ یہ ابو احمد صاحب ہیں عربی، آ گئے ہیں آج، چلو ملاقات کرتے ہیں. اٹھ کر گیا، سلام لیا، عربی میں اس سے پوچھا کیف حالک، وہ ہنس پڑا، کہنے لگا جی میں تو عربی تو نہیں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، دیکھا ہوا آدمی پھر نہیں پتا چلتا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تو کیا ثبوت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور پھر قرینہ اس کے اندر ہی موجود ہے کہ خلاف شرع وہ بات بتائے تو نبی علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ سوچو غور کرو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.
پاکستان میں دن ہوتا ہے، امریکہ کینیڈا میں رات ہوتی ہے، تو قیامت ایک ہی دن میں آئے گی تو کچھ علاقوں میں.
اصل میں پریشانی یہ ہے کہ سائل نے سمجھ لیا کہ وہ قیامت میں نے بپا کرنی ہے، تو کسی جگہ رات کسی جگہ دن میں کیا کروں گا، مصیبت پڑ گئی. بس سوچے قیامت دو بپا اللہ نے کرنی ہے تو کسی جگہ دن کسی جگہ رات بھی اللہ نے بنایا ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنس رہے ہیں یار، کو سمجھ نہیں آ رہی.
آج کل उनके निकल का बहुत ज्यादा फितना उठा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं रुकू में पहले दुआ मांगनी चाहिए, कुछ कहते हैं बाद में मांगनी चाहिए, कुछ कहते हैं फिजर मांगनी चाहिए, कुछ कहते हैं जाहिर मांगनी चाहिए। एक ही मतलब के लोगों का आपस में इख्तलाफ है, हमें असल हकीकत सुलझा है।
हाँ, कोई फितना नहीं, ये दरअसल इनके दिमाग में फितना है। वो दिमाग वाले फितने को वो बाहर भी फितना बना दिया। फितना कोई नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुनूते वितर ये रुकू से पहले भी साबित है और रुकू के बाद भी साबित है। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो कुनूते वितर आपने सिखाई उसमें ये लफ्ज आते हैं कि सिर्फ सजदा बाकी रह जाए, सिर्फ सजदा बाकी रह जाए तो ये कुनूत पढ़ी है। अब सिर्फ सजदा बाकी रह जाए तो रुकू के बाद बनी ना जी, पहले तो नहीं बनती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी कर लेते थे, इसलिए दोनों तरह जायज है। रुकू से पहले करता है कोई ठीक है, रुकू के बाद करता है ठीक है। कभी रुकू से पहले कर ले एक आदमी, कभी रुकू के बाद कर ले, दोनों हदीसों पर अमल होता रहे। फितना कौन सा है जी? और भी कई चीजें हैं जो दो दो तरह, तीन तीन तरह, चार चार तरह जायज है। अब वितर ही देख लें, वितर ही देख ले, वितर ही देख लें। कोई एक पढ़ता है, कोई तीन पढ़ता है, कोई पांच पढ़ता है, कोई फितरा है तो जब साबित है तो ठीक है, कोई अर्ज नहीं। हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अब वितर हो जाएगा, ये किसी हदीस में नहीं आया कि कुनूत ना पढ़ी जाए तो वितर नहीं होगा। ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत पढ़ते थे, पढ़ ले, अगर ना किसी वक्त पढ़े रह जाए भूल कर तो वितर हो जाएगा।
जी तो
ये देखो यार, कई तलाश करते हैं फिर उनको खुदा नहीं मिलता, वो काफर के काफर ही रहते हैं। कहते हैं बड़ा हमने तलाश किया, बड़े विर्द करते हैं, बड़े वजीफे करते हैं, वो कुटिए उन्होंने बनाए हुए हैं, फिर काफर के काफर मिलाए उनको। बसा औकात तलाश करने से भी नहीं मिलता, और बसा औकात वो तलाश करने के बगैर भी अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे देता है। यो दिलो में यशाओ बजादी में यशा।
नमाज़े जनाज़े का तरीका बयान करें, क्योंकि अक्सर लोगों को इसकी दुआएं नहीं आती। और आप
असल बात है कि ये दुआओं का मसला है, तो दुआ इतने से मैं अगर सुना दूं तो वो तो फिर भी लोगों को नहीं आएगी। हल ये है कि दुआओं वाली कोई किताब ले लें जनाजे वाली, तो उसके अंदर दुआएं लिखी हुई हैं, वो याद कर लें, हिफज कर लें। बाकी सब चीजें आप हिफज करते हैं, ये दुआएं भी हिफज कर लें। या फिर साथ वाला कोई साथी, उससे वो पूछ पूछ कर लफज दो दो लफज रोजाना के वो याद कर लें। तरीका ये, असल दुआओं का मसला है, दूसरा जनाजा इंसाफ को भी आता है।
सही मुसलम की एक जिल्द में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे हाथ उठाते देख रहा हूँ जैसे शरीर घोड़े अपने दुल्हे हिलाते हैं, तो नमाज में रसम लिया ना करो सुकून करो।
जाबर बिन सामुरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, उसमें रुकू का लफ्ज कोई नहीं, रुकू की बात कोई नहीं। बात तो रुकू वाले रफा दैन की है ना, रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, दो रक्तों से उठकर, बाकी रफा दैन पहली तो वो भी करते हैं। तो उस जाबर बिन सामुरा वाली रवायत सही मुस्लिम या दूसरी किसी किताब में भी आती है तो रुकू की बात उसमें कोई नहीं। ये नहीं आपने फरमाया कि रुकू जाते वक्त तुम हाथ उठाते हो तो ये सरकश घोड़ों की दुमे है, ये नहीं आपने फरमाया। पता चलता है कि वो कोई रफ़ जदैन ऐसा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया ही नहीं, तो वो शुरू कर दिया सहाबाए किराम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। जो रफ़ दैन आप करते थे उसकी बात तो है नहीं उसमें। रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, दो रक्तों से उठकर, सही बुखारी में हदीस है, सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ दैन करते थे, इसलिए वो रुकू वाल पर चस्पा नहीं होती। फिर पहले जो रफा दैन करते हैं शुरू में नमाज शुरू करते वक्त ही, फिर वो सरकश घोड़े के दुम नहीं। सोचो रुकू जाते वक्त अगर इस तरह आदमी करता है तो ये सरकश घोड़े के दुम बन गया, तो तकबीर तारीमा के वक्त इस तरह करे तो वो बनेगा या नहीं जी? अब वो सरकश घोड़े के दुम किधर गए? फिर वो भी छोड़ दें। कहते हैं जी کہتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دین آدمی کرتے ہیں ہم وہ نماز سے باہر ہے، تو یہ نماز کے اندر کی بات ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لو. اب تکبیر تحریمہ ایک شخص نے کہہ لی اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، اندر ہوئے تھے باہر، اندر ہوئے نا پھر، تو یہ سرکش گھوڑے کے دم نہیں. چلو کسی نے رفع دین پہلے کر لیا، بعد میں کہا کہ اللہ اکبر، تو یہ نماز سے باہر بن گیا، لیکن نماز کے قریب ساتھ ہی تو ہے. اب نماز پڑھنے لگا ہے تو سرکش گھوڑے کی دوموں کی طرح ہاتھ لا لے، یہ ٹھیک ہے؟ سوچو غور کرو، اور نماز کے اندر تو منع، لیکن ساتھ ہی متصل نماز سے پہلے وہ سرکش گھوڑے کے دم ہلا لو، یہ ٹھیک ہے؟ کوئی سوچے آدمی، چلو اس پہ بھی غور نہ کرو. اب وتروں کی تیسری رکعت میں وہ قنوت کا جب وقت آتا ہے تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ نماز کے اندر ہے یا باہر؟ تو یہ سرکش گھوڑوں کے دم ہیں یا نہیں؟ جی پھر سرکش گھوڑوں کے دم سے اگر نکال دیں تو یہ بھی چھوڑ دیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو سرکش گھوڑوں کے دم بن گئے، ہیں بھی نماز کے اندر، ہیں بھی نماز کے اندر ہی، تو یہ کیسے جائز ہو گئے؟ تو اصل بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکش گھوڑوں کے دم فرمایا ہے وہ کوئی ایسا رفع یدین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا ہی نہیں، اور خود وہ صحابہ کرام نے شروع کیا. باقی رہ گیا اس قنوت صلاح کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز میں سکون. اب سورہ فاتحہ آدمی نے پڑھ لی، امام نے بھی، تو آگے سورت بھی ملا لی، اب کہاں رکوع جانا ہے نا اس نے، تو نیچے جائے گا نا تو ہلے گا یا نہیں؟ وہ سکون کدھر گیا؟ کیوں ہلتا ہے یہ؟ ساکن رہے. اچھا اب رکوع کر لیا ہے، اٹھے گا یا نہیں؟ پھر ہلے گا، وہ سکون تو پھر ختم ہو گیا. اب رکوع سے اٹھ کر قومے کے بعد یہ سجدے میں جائے گا تو پھر ہلے گا، تو سکون پھر ختم ہو گیا. اب سجدے سے پھر اٹھے گا، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا، اور جس صورت اور کیفیت میں یہ دو سجدے کرتے ہیں وہ تو حرکت بہت زیادہ ہے، تو سکون کدھر گیا؟ وہ اس قنوت صلاح، وہ صرف وہ رفع یدین پر ہی یاد رہی بات سکون والی، دوسری سارے وہ حرکتیں وہ پھر نماز کے اندر چھوڑ دیں. تو اصل بات ہے جو حرکتیں نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں وہ حرکتیں کرنی ہیں، وہ نہیں آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اب رکوع بھی چھوڑ دو سجدہ بھی چھوڑ دو، یہ فرما رہے ہیں. تو جو حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، مثلا نماز پڑھ رہا ہے داڑھی کو کھرکنا شروع کر دیا، خارش شروع کر دی، کپڑے اس طرح وہ سنبھالنے شروع کر دیے، جو حرکتیں نماز میں ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منع فرما رہے ہیں. تو رفع یدین جس طرح رکوع اور سجدے کی حرکتیں ثابت ہیں، رفع یدین والی حرکت بھی ثابت ہے، اس لیے اس قنوت فیصلہ کے اندر یہ حرکت رفع یدین والی شامل ہی نہیں، جس طرح وہ رکوع اور سجدے والی حرکت شامل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.
مطلب
پہلے یہ بات سمجھو کہ پہلی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان پر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے نا، جماعت ان پر فرض ہے یا نہیں؟ اچھا جو رہ گئے وہ پہلی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، ان پر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ حکم ہے ان کو یا نہیں؟ یا پہلے والوں کو ہی حکم تھا؟ دونوں کو حکم ہے نا، جو پہلی جماعت کے اب میں آ کر شامل ہو گئے ہیں ان کو بھی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا حکم ہے، جو رہ گئے ہیں ان کو بھی جماعت با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب پہلے والوں نے تو وہ حکم ادا کر لیا، تو دوسرے جو رہ گئے ہیں یہ اب جماعت نہ کرائیں تو فریضے سے کیسے سبق دوش ہوں گے؟ یہ آپ فرما دیں، یہ فریضہ ان کا جو ہے با جماعت نماز ادا کرنا، یہ اس حکم سے کیسے سبق دوش، حکم کو کیسے ادا کریں گے جب جماعت ہی آپ نہ ان کو کروانے دیں تو کیسے ادا کریں گے؟ تو جب فرض ہے ان پر تو دوسری کرا سکتے ہیں، بلکہ تیسری بھی ایسے نکل رہا ہے، چوتھی بھی، لاکھ اور کروڑ، ارب اور خرب جماعتیں نکل رہی ہیں ایسے. جی
اگر کوئی شخص فرض نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟
کاروبار اگر شریعت کے اندر حلال ہے تو پھر وہ حلال ہے، اگر حرام ہے تو پھر حرام ہے. وہ کاروبار کرنے والا یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، وہ کاروبار حلال ہی ہے، کاروبار تو حلال ہی ہے. بات سمجھ گئے ہیں؟ تو اگر کاروبار حرام کرتا ہے، وہ کاروبار شریعت میں حرام ہے، تو مسلم کرے تو پھر بھی حرام ہے. جس طرح سود ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، دھوکہ ہے، تو وہ کاروبار حرام ہو جائے گا. اب نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھنے والا حکم اس پر لگے گا، نماز نہ پڑھنے والا. نماز پڑھتا ہے تو مسلم ہے، نہیں پڑھتا تو مسلم نہیں.
کیا دین نماز کا
رسم ہو جاتا ہے؟ دین نماز آدمی ہو جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نہ روزہ ہے، نہ اس کی زکات، نہ حج، کوئی عمل اس کا قبول ہوتا ہی نہیں. سب عمل اس کے حبط جتنے ہیں. دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل حبط ہو گئے. تو اب پانچوں ہی چھوڑ رہا ہے تو اس کے اعمال حبط ہی ہوں گے، حبط تو نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، شرک کفر سے تائب ہو جائے تو آپ کے دینی بھائی ہیں. تو اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو دینی بھائی نہیں، دینی بھائی نہ رہے تو کافر بن گئے، کفر آ گیا ان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کفر کرنے والوں کے اعمال حبط ہیں، باطل ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے جتنے عمل ہیں دوسرے، وہ سب حبط. اب یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ جو نمازیں دو چار پڑھتا ہے یا کچھ دن پڑھ لیتا ہے وہ بھی چھوڑ دے. مقصد ہے کہ نماز کا پابند بنے تاکہ دوسرے اس کے اعمال وہ ضائع نہ ہوں، وہ اس کے قائم رہیں. نمازی بنانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ نمازیوں کو بے نماز بنانا مقصود ہے.
ایک آدمی توحید کا قائم ہے لیکن وہ بے نماز ہے، کیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا؟
وہ تو پہلے آپ نے سن لیا ہے کہ بے نماز ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں. قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما صالحکم فی سقر، کہ کس چیز نے آپ لوگوں کو جہنم اور دوزخ آگ میں داخل کر دیا؟ تو کئی انہوں نے اپنے گناہ گنوائے، پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں لم ڈاکو مڈل بسن، ہم نمازی نہیں تھے. تو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. جی
اذان کہنا اور تکبیر پڑھنا
کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اذان کہہ سکتا ہے، تکبیر بھی کہہ سکتا ہے. صرف تکبیر کہہ لے تو آدھے چیز پر اس نے عمل کر لیا، آگے پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اذان اور تکبیر دونوں درست ہیں. دلیل، جو پہلی اذان کی دلیل ہے وہی دوسری، پہلی کے بعد کی دلیل وہی دوسری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسافر آئے تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے، اذان کہنا، تکبیر کہنا، جماعت کہنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی تھی، اذان بھی کہی، تکبیر کہی، جماعت بھی کہی. غیر مسلموں کا یہ لباس ہے تو غیر مسلموں کی مشابہت ٹھیک نہیں مسلمانوں کے لیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کچھ لوگ کہتے ہیں
کتا گیلا ہو تو کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اگر کتا سوکھا ہوا ہو تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے.
کتا نجس ہے، کتا پلیت ہے، وہ گیلا ہو وہ خشک ہو، دونوں صورتوں میں وہ پلیت ہے. ہاں اگر خشک ہو تو ساتھ لگ جائے تو کوئی نجاست ساتھ لگتی نہیں، اس لیے وہ کپڑے پاک، بدن پاک، یہ نہیں کہ کتا پاک ہو گیا ہے، وہ پلیت ہی ہے. جی
تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟
اصل میں فضیلتیں کئی ہیں، گھر میں نفلی نماز پڑھنا فرضوں کے علاوہ مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّا أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ دوسری بات، با جماعت نماز پڑھنا بے جماعت پڑھنے سے افضل ہے۔ تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی رات نماز پڑھنا یہ افضل ہے، وقت کی فضیلت، پچھلی رات نفل پڑھے زیادہ ثواب ہے پہلی رات سے۔ چوتھی فضیلت، قرات نماز کے اندر لمبی کرے، نماز کو لمبا کر کے پڑھے نفلی نماز، تو یہ مختصر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ چار۔ اگر چاروں فضیلتیں کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یہ چاروں فضیلتیں مجھے حاصل ہو جائیں، تو پھر قیام اللیل، گھر، پچھلی رات، با جماعت، لمبی قرات کر کے پڑھے، تو چاروں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ باقی کسی کو ایک فضیلت، کسی کو دو فضیلتیں، کسی کو تین فضیلتیں، وہ جس طرح آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو اصل صورت حال یہ ہے۔ جی،
میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بارش اور معذور آدمی اللہ اکبر کہہ کر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں سے، اپنی داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں۔
وہ تو پہلے آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو حرکات نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، وہ حرکات نہیں کرنی، ہر چیز کی جگہ نماز کے اندر وہ متعین ہے کہ فلاں موقع پر فلاں جگہ ہاتھ رکھنے ہیں، فلاں جگہ ایسے بیٹھنا ہے، وہ چیزیں متعین کر دی ہیں شریعت، اس طرح کرے۔ یہ فضول اور لغویات حرکتیں نماز کے اندر یہ درست نہیں۔
حدیث نبوی میں جو احسان والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کس طرح کام کرنا چاہیے،
تصور کا تو مطلب نہیں، یہ کیا لے رہے ہیں؟ وہ حدیث جبریل میں تو صرف یہ آیا ہے کہ احسان کی تعریف کی ہے نبی علیہ السلام نے، ان تعبد اللہ کانہ کا ترا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اتنی توجہ تو ہو، یہ احسان ہے۔ باقی تصور کا وہ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ
صلاح التسبیح، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے،
نماز تسبیح ثابت ہے، جماعت اس کی ثابت نہیں، نہ جماعت مردوں کے لیے ثابت ہے، نہ جماعت عورتوں کے لیے ثابت ہے۔ جس طرح یہ زور کی سنتیں، فجر کی سنتیں سب پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتے ہیں، جماعت تو کوئی نہیں کراتا، حالانکہ جمع بھی ہوتے ہیں، اکٹھے بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ تو صلاۃ تسبیح کی جماعت ثابت نہیں، صلاۃ تسبیح ثابت ہے۔
تین دن نماز تراویح بعد نماز پڑھائی تو ہم پورا مہینہ کیوں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں جماعت کرائی تو پڑھتے وہ تو سارا مہینہ بلکہ سارا سال، تو آپ بھی اس طرح کریں، سارا سال ہر رات قیام اللیل کریں، تو جماعت تین راتیں کرا لیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے نا۔ اب یہ آگے پیچھے تو وہ بالکل اٹھتے ہی نہیں، سو کر ہی رات گزار دیتے ہیں، اور رمضان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم سو ہی رہیں، وہ تین ہی صرف دن راتیں جو قیام کر لیں، باقی ہم سوتے رہیں۔ پھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں جماعت کرائی، بعد میں نہیں کرائی تو عذر بیان کر دیا کہ انی خشیت ایو فرض علیکم، فرض ہونے کا خدشہ ہے۔ اب فرض ہونے کا خدشہ تو نہیں، اب عذر ختم ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بیان کر دیا ہے، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، رات کا کافی حصہ آپ نے ہمیں قیام کرایا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا، پھر تو سحری ہو جائے گی، وہ سحری کھانی ہے آپ نے، تو باقی رات بھی قیام کرا دیں، باقی رات کا بھی قیام آپ کرا دیں، جماعت کرا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ رات کا کچھ حصہ قیام کر لیں تو ساری رات کے قیام کا اجر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو سارا مہینہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا یہ قول سامنے رکھ کر ہم پورا مہینہ قیام کرتے ہیں، جماعت کراتے ہیں، تاکہ ساری رات کے قیام کا ثواب اور اجر مل جائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی جہاد ہوگا، کیا اس سے پہلے؟
جہاد پہلے بھی ہے بعد بھی۔ جی
قرآن
تو دو حکم ہے، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، دو حکم ہے۔ اب یہ کہ نماز نہ پڑھے گا تو مشرک بن جائے گا، یہ ایسا ایسے نہیں نکلتا، کچھ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے مگر ان کا استدلال صحیح نہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کیا ان پر وحی والا سلسلہ ہوگا یا نہیں؟
وحی والا سلسلہ ہوگا، پہلے بھی ان پر وحی والا سلسلہ تھا، وہ تو پہلے والی بات ہی ہے، پیغمبر ہے اللہ کے۔
کیا اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتا ہے تو کیا آپ اس کا درود سنتے ہیں؟
یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ قریب قبر کے پاس درود پڑھو تو میں سنتا ہوں، دور سے پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے، یہ روایت ثابت نہیں۔ ہمارے شیخ اور استاد مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی شیخ الحدیث و تفسیر نے کتاب لکھی ہے حیات النبی، اس کے اندر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس دور میں بھی ضروری ہے، آئندہ جو دور آ رہا ہے اس وقت بھی ضروری، پہلے بھی ضروری تھی، کیونکہ حکم ہے کوتب علیکم القتال، پھر فرمایا اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و من رباط الخیل۔ تہتر فرقوں والی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک ان میں سے نجات پائے گا، باقی جہنمی دوزخی۔ اب وہ 73 فرقوں میں سے جو نجات پانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی فکر و عقل، اپنی صورت و شکل، اپنے قول و عمل کو کتاب و سنت کے مطابق بناتا ہے، وہ 73واں فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، جو ناجی ہے۔ ایسے آدمی کسی گروہ میں ہوں، فکر و عقل، صورت و شکل، قول و عمل، یہ تین چیزیں ان کی کتاب و سنت کے مطابق ہوں، وہ اس ناجی فرقے میں شامل ہیں۔
اگر کوئی شخص
ہاں اس کی پہلی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد جو رکعت آتی ہے وہ پہلی ہوتی ہے، تو تیسری تو امام کی ہے نا، اس کی تو پہلی ہے، اس لیے یہ سبحانک اللہ بھی پڑھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے، اگر سمجھتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، امام رکوع جانے والا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ سورہ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو سبحانک اللہ کا درجہ سورہ فاتحہ والا نہیں۔ کئی درود ثابت ہیں، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صفات و صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ الفاظ جو آپ سے ثابت ہیں درود کے وہ جمع کیے ہیں، وہ کتاب دیکھ لیں۔
کیا
ہاں سر کا مسا وضو میں تو شامل ہے نا، تو وضو آپ کرتے تھے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرتے تھے آپ نماز والا، تو نماز والے وضو میں سر کا مسا بھی ہے،
فرقہ کی تعریف کریں۔
جی فرقہ کی تعریف، تعریف پوچھ رہے ہیں، قرآن مجید میں نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حدیث میں نہیں آئی، لفظ فرقے کا آیا ہے تو لفظ بول رہے ہیں۔ جی
تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا،
تو ان سے دلیل پوچھ لیں، پھر کہتے تو دوسرے ہیں نا، تو دلیل ان کے ذمہ ہے، من دعا فعلیہ البیان، بس تو کافی یار، دو گھنٹے ہو گئے ہیں پورے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ تو میں بالکل اختصار کے ساتھ دو حرفی جواب دے کر جلدی آپ حضرات کو فارغ کر دوں گا۔
اس لیے آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ بہت سے سوال ہیں. یہ پہلا سوال کسی بھائی نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاد کرنا چاہے جبکہ اس کے پیچھے دو بچے ایک بیوی ہو, ایک بچہ 3 سال کا, دوسرا بچہ تقریباً 9 سال کا, پیچھے ان کا کوئی سہارا بھی نہ ہو, اب وہ موجودہ حالات کی بنا پر جہاد پر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو اتنی باتیں لکھی ہیں نا, یہ موجودہ حالات میں جو جہاد پہ بھیجنے والے ہیں ایسے آدمی کو وہ بھی نہیں بھیجتے ہیں, ایسے آدمی کو وہ بھی نہیں بھیجتے ہیں جس کی یہ صورتحال ہے. اس لیے اس کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا تھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں, تو اس نے کہا ہاں جی, تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد, کہ پھر آپ گھر میں جہاد کرو. اس شخص کو چاہیے کہ یہ گھر والا جہاد کرے موجودہ صورتحال میں جو اس نے یہ اس سوال کے اندر لکھی ہے, اور گھر میں تعلیم ہے, تربیت ہے, حلال روزی کمانا ہے اور بچوں کی خدمت ہے, یہ بھی جہاد ہے ایک مسلمان مومن کا, جیسا کہ احادیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے. نماز کے وقت ڈیوٹی کرنا اور نماز کو بعد میں ادا کر لیا, اس میں شرک کا کوئی عنصر موجود ہے؟ اس کے اندر وہ شرک نہیں ہے کہ جس کو آدمی یہ کہے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا. کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لوگوں کو اسلام سے نکالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر اور شرک کے فتوے اور اسلام سے اخراج کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. ایسا شخص جو ڈیوٹی کی وجہ سے اس نے نماز جماعت کے ساتھ وہ مسجد میں ادا نہیں کر سکا, اور اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے, ایمان موجود ہے, لیکن اس نے اس کو اپنی ایک مجبوری بنا لیا, تو ایسا شخص مجرم ضرور ہے کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں گیا اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی. لیکن اس کو آپ شرک کے اوپر محمول کر کے اس کو اسلام سے خارج کریں تو حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شرک ہے, چھوٹا سا, جیسے ریا ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ معاشیتا کہنا ہے کہ جو آپ چاہیں گے, یا یہ لفظ بولنے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں یہ کتیا نہ ہوتی تو آج چوری ہو جاتی, اگر بطخ نہ بولتی تو چوری ہو جاتی. یہ اس طرح کے الفاظ کا شرک ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں. اس بھائی کو چاہیے کہ وہ نماز کو مقدم سمجھے اور اپنی ڈیوٹی کو دوسرا درجہ دے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا, مسجد میں پڑھنا یہ فرض ہے. کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں اور فیصل آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہاں رہائش پذیر ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جب یہاں 2 یا 3 دن کے لیے گھر آتا ہوں تو کیا میں نماز قصر دوگانہ کروں یا مکمل؟ تو گزارش ہے کہ یہ شخص چونکہ جب اپنے شہر فیصل آباد میں اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کی یہاں رہائش ہے, تو یہاں 2 دن کے لیے بھی آئے, 10 دن کے لیے بھی آئے, تو یہ شخص چونکہ یہاں رہائشی ہے اس کو یہاں مکمل نماز پڑھنی چاہیے. اور فیصل آباد میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے اور اس نے وہاں مستقل رہائش رکھ لی ہے, یعنی یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد آ جائے گا, بلکہ 8 سال تک یہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے, 4 سال کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو یہ وہاں مقیم ہو گیا ہے, اس کو وہاں بھی پوری نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے گھر میں آ کر بھی اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے. کیا یہ درود شفاعت صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یہ روایت ضعیف ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور ضعیف الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اس کے اندر درج کیا ہے. روزہ رکھنے کی نیت و بصوم غد نویت من شہر رمضان, یہ کس نے ایجاد کی؟ حوالہ دیں. روزہ کھولنے کی نیت اللہم انی لکا صمت و بکا آمنت و علی رزقی کا افطرت, یہ کس نے ایجاد کی؟ جو پہلی نیت ہے وہ واقعتاً ایجاد ہوئی ہے, لیکن سب سے پہلے کس نے ایجاد کی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. نہ تو قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے, نہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے, اور نہ ہی کسی صحابی سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور نہ ہی فقہائے اربع میں سے کسی امام سے اس کا ذکر ملتا ہے. متاخرین فقہا کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ضرور موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے یاد کیا اس کا مجھے علم نہیں، اللہ اعلم. اور روزہ کھولنے کی جو یہ دعا یا نیت لکھی ہے اللہم انی لک صمت، تو یہ ایک مرسل روایت کے اندر موجود ہے جو سنن ابی داود کے اندر ہے، لیکن وہ مرسل ہے اور مرسل آپ جانتے ہیں کہ ضعیف ہوتی ہے. اس لیے روزہ کھول کر پڑھنے کی جو دعا ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور وہ ہے ذہب الزامو، روزہ آپ کھولیں بسم اللہ کہہ کر اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ پڑھیں ذہب الزامو وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ صحیح سند سے ثابت ہے. سحری کا وقت فجر کی اذان سے پہلے 5 منٹ ختم ہو جاتا ہے، لہذا اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ مسئلہ حدیث صحیح سے ثابت ہے؟ یہ کہنا کہ سحری کا وقت اذان سے 5 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے ہی بات ہے، یہ بات اپنی طرف سے ہی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، کہ بلال رات کو اذان کہتے ہیں، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ کہ ابن ام مکتوم کی اذان سننے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں لیں تو پھر کھانا پینا آپ بند کر دیں. تو 5 منٹ پہلے یہ بند کرنے کی پابندی، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اور یہ حدیث کے اندر ضرور موجود ہے کہ سحری کو لیٹ کرنا چاہیے، سحری کو لیٹ کرنا، تاخیر سے کھانا یہ سنت ہے. بلکہ سنن ابی داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم فجر کی اذان سن لو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اس کو اتنی دیر تک نہ رکھو جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لو، پانی پی لو اور جو ہاتھ میں چیز ہے اس کو کھا لو اگر بھوک لگی ہوئی ہے. اذان اگرچہ ہو کیوں نہ رہی ہو تو جو ہاتھ میں آپ کے چیز ہے سامنے برتن کے اندر ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. آخری سوال یہ ہے، نماز وتر کا صحیح طریقہ نیز دعائے قنوت یا وتر کی دعا رکوع سے پہلے ہے یا بعد ہے؟ قرآن و سنت سے ثابت فرمائیں. بھئی میں نے کیا ثابت فرمانا ہے، میں تو اپنے ناقص علم کے مطابق ہی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ ثابت فرمائیں کا جو لفظ ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کافی بھاری ہے. جو جس چیز کا مجھے علم ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، 3 وتر آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت وتر پڑھیں، یہ طریقہ بھی صحیح بخاری میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور 3 رکعت اکٹھی پڑھیں، یہ طریقہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. اور تحفۃ الاحوذی میں مسند امام احمد کی وہ حدیث اور مستدرک امام حاکم کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ 3 وتر پڑھتے تھے، لا یجلس الا فی آخرہن لا یقعد الا فی آخرہن، صرف آخر میں بیٹھتے تھے درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے. اور پھر سنن نسائی کے اندر حضرت عبی بن قاب کی یہ حدیث کہ آپ وتر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد، اور پھر آپ سلام پھیر دیتے تھے. اس کا ظاہر بھی بتا رہا ہے کہ 3 وتر اکٹھے پڑھنے بھی صحیح ہیں. 3 وتر اکٹھے پڑھیں تو درمیان میں تشہد نہیں بیٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتروں کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ، مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ. تو اس لیے اگر 3 اکٹھے پڑھتے ہیں درمیان میں تشہد نہیں بیٹھیں گے، اور اگر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر بیٹھنا ہے تو پھر سلام پھیر دیں اور 1 وتر آپ الگ پڑھیں. یہ دونوں طریقے احادیث کے اندر موجود ہیں. باقی جو دعائے قنوت وتر ہے، یہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد ہے، تو صحیح احادیث کے اندر جو صحابہ کا عمل بھی ہے وہ یہ ہے کہ قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہے. ایک حدیث تو حضرت عبید بن قاب کی ہے سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں اور سنن ابی داود میں. ان تین کتابوں کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فی الوتر قبل الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں قنوط کرتے تھے قبل الرکوع، رکوع سے پہلے. اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. میں آپ کو ایک، شاید آپ میں کوئی علماء اور طلبہ بھی کچھ ہوں تو یہ ایک نصیحت بھی ہو جائے گی، یہ سند دیکھنی ہو نا سند، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ میں اور آپ میں سے کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو ہم لوگوں کا علاج شروع کر دیں، ڈاکٹر نہ ہو تو علاج شروع کر دیں تو کیا ہوگا، ایک قبرستانی آباد کریں گے نا. جس چیز کا کوئی ماہر ہوتا ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے. اس حدیث کے اوپر میں نے یہ رسالوں میں اور جرائد کے اندر یہ بحث چھپی تو کسی صاحب نے، اس سند میں ایک نام ہے سفیان، سفیان انہوں نے کیا کیا کہ تقریب التہذیب کو دیکھا اور ڈھونڈا کہ کوئی سفیان نامی آدمی ضعیف ہے، تو وہ آخر سفیان نام کے بہت سے راوی تھے، ایک ضعیف بھی تھا. انہوں نے الاعتصام کے اندر یہ ان کا مضمون چھپا تھا، انہوں نے کہا جی دیکھو یہ روایت تو ہے ہی ضعیف، اس کی سند میں سفیان یہ ایک آدمی ہے اور یہ تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ سفیان ضعیف ہے. یہ ایسا ہی طریقہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور علاج کرنا شروع کر، کہ پتہ نہ ہو کہ بھئی پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون سا سفیان ہے، کتنے سفیان ہے، یہ کون سا ہے. شاید انہوں نے یہ حدیث دوسری کتابوں میں دیکھی نہیں ہوگی جبکہ دوسری کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ سفیان ثوری ہے، یہ کون سا سفیان ہے، سفیان ثوری. تو اب سفیان ثوری کو بھی کوئی ضعیف کہے گا اگر کسی کو کوئی عقل ہو. تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی تصحیح اور ضعیف کے لیے صرف تقریب التہذیب سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے اور بھی اصول اور ضوابط ہیں، کچھ مہارت بھی ہے اور کچھ ٹریننگ بھی ہے، کچھ ضابطے بھی ہیں. جب تک وہ سامنے نہ ہوں تو ایسے ہی یہ تقریب التہذیب پکڑ کر حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر کے یہ ایک فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. دوسری حدیث ہے حضرت، یہ اور بھی ہیں سوالات، میں نے تو کہہ دیا یہ آخری ہے، یہ دوسرے علماء کرام آئیں گے پھر ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف عبد الرزاق کے اندر اور مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ کان عبداللہ ابن مسعود و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کانو یقنطون فی الوتر قبل الرکوع، سارے کے سارے وتروں میں قنوط رکوع سے پہلے پڑا کرتے تھے. اس لیے جو صحیح احادیث ہیں اور زیادہ مضبوط ہیں ان میں تو یہی ہے کہ رکوع سے پہلے ہونا چاہیے. اور مستدرک حاکم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کے اندر یہ ہے کہ اذا فرغت من الرکوع، کہ جب آپ اذا رفعت راسی من الرکوع، یہ اس میں الفاظ ہیں کہ میں جب رکوع سے سر اٹھا لوں، یہ مستدرک امام حاکم کے اندر ہے. اس روایت کو امام احمد شاکر نے اور مرآت المفاتی میں مولانا عبید اللہ رحمانی رحمہم اللہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، صحیح علم کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.